بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے خداوند عالم کے شکر کے ساتھ آج کے اس درس کا آغاز کرتے ہیں کہ پروردگار نے توفیق دی کہ اس کے محضر میں اس عبادت کو انجام دے سکیں اپنے ارادے کے ساتھ اپنے اختیار کے ساتھ خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے صحت عطا کی کہ انسان خداوند عالم کی بارگاہ میں اس عظیم نعمت سے بہرہ مند ہو انسان خداوند عالم کے محضر میں سارا دن عبادت میں رہے انسان اگر تصور کرے تو اگر عام روزمرہ زندگی کی جانب تو صرف دیکھتا ہے کہ نماز کا ایسا وقت ہے کہ جب وہ پروردگار کے محضر میں سجدہ ریز ہوتا ہے اس کے علاوہ یقیناً وہ جو بھی کام انجام دے رہا ہوتا ہے اگر حلال رزق کی تلاش میں جاتا ہے تب بھی وہ عبادت ہے لیکن خود ایسا کہ پروردگار کے کہے ہوئے اس عمل کو انسان انجام دے اور واجب کی نیت سے انجام دے کہ جو خداوند عالم مسلسل عبادت بناتا چلا جائے یہ بہت بڑی توفیق ہے خداوند عالم کی اور اس پہ خداوند عالم کا شکر ہے بارہا شکر ہے کہ خداوند عالم نے صحت عطا کی ہے سلامتی عطا کی ہے سانسیں عطا کی ہیں زندگی عطا کی ہے حیات عطا کی ہے کہ انسان جب تک اس کے پاس یہ زندگی کی مہلت ہے حیات کی مہلت ہے اپنی اس زندگی میں اپنے ارادے اور اختیار سے پروردگار کے اس حکم کو بجا آوری کرے اور خدا کے محضر میں اس عبادت کو انجام دے کہ سارا دن خداوند عالم کی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے ظاہری بات صائم النہار ہے سارا دن روزے سے ہے کہ پروردگار بیش بہا اس کو افطار کے لیے نعمتیں عطا کرتا ہے اسی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ مجسم ہوتے ہیں جو بھی وہ فعل انجام دیتا ہے جو بھی وہ عمل انجام دیتا ہے وہ خیر ہو یا شر وہ درست ہو یا غلط وہ حق ہو یا باطل ہر دو صورت میں اس کے فعل کے نتیجے میں وہ وجود دے رہا ہوتا ہے یا اس کے فعل کے نتیجے میں پروردگار اس کی سزا اور جزا کو ایجاد کر رہا ہوتا ہے جس طرح سے کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان غیبت کرتا ہے تو اس کی سزا اسی طرح سے وہ اس وجود کو دیکھتا ہے لیکن اس نے اس خداوند عالم نے اس کی اس سزا کو ایجاد کر دیا لیکن اس کے لیے ظاہر اس کی غفلت کی وجہ سے ظاہر روز قیامت ہوتی چلی گئی اس کے ہاتھ پاؤں نے بولنا شروع کر دیا اس کی جلد نے بات کرنا شروع کر دی پروردگار نے اس کی اپنی زبان کو بند کر دیا اور باقی تمام جو بدن ہے وہ اس کے خلاف یا اس کے حق میں شہادت دینا شروع کر دی اس کے علاوہ انسان کی قبر ہے کہ جو اس سے کلام کرتی ہے کہ جب انسان کو اس قبر میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے اتارا جا رہا ہوتا ہے تو سالم امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ قال یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من موضع قبر الا وهو ينطق كل يوم ثلاث مرات کہ جس جگہ پر بھی انسان کی قبر ہوتی ہے وہ ہر روز تین دفعہ اس کو پکارتی ہے تین دفعہ وہ اسے بات کرتی ہے نطق کرتی ہے کلام کرتی ہے فرماتے ہیں امام کہ وہ کہتی ہے کہ انا بیت التراب کہ میں مٹی کا گھر ہوں بس تم اگر اپنے لیے بہت ہی بڑے اور مجلل قصر اور محل ساخت کر رہے ہو بنا رہے ہو और अपनी कमाई के ज़रिए से अपने लिए बड़े बड़े घरों को बना रहे हो, तो ये समझ लो कि तुम्हारी जो आखिरी जो तुम्हारी इंतहा है कि जब तुम्हारी रूह को उस दारुल बका की जाने मुंतकिल किया जाएगा, तो ये बैतुल तुराब है, ये मट्टी का घर है। अना बैतुल बला, मैं आजमाइशों का घर हूँ। अना बैतुल दूद, मैं हशरात और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। खाल फ़ाइज़ा दखला हु अब्दुम मुमिन, ये हर रोज़ 3 दफ़ा सदा करती है, लेकिन अगर कोई अब्द मुमिन उस कब्र में दाखिल हो, काला मरहबा व अहला, ए खुशामदीद है तुम्हें ए मुमिन, अमा वल्लाही लकद कुंतु उहिब्बुका, और खुदावंद आलम की कसम खाकर वो कब्र कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी या करता हूँ। व अंत तमशी अला ज़हरी, इस हालत में कि तुम ज़मीन के ऊपर चलते थे, तुम इस ज़मीन पर जब हरकत करते थे, चला करते थे, फ़कैफ़ा इज़ा दखलता बतनी फ़सतरा ज़ालिक, जैसे ही तुम्हें खुदावंद आलम ने मेरे उस बतन में, मेरे उस आगोश के अंदर डाल दिया, तो अब तुम देखोगे। काला फ़युफ़सहु लहू मद्दल बसर वयुफ़तलहु बाबुन यरा मक़अदहु मिनल जन्नाह, कि परवरदिगार उसकी आँखों को खोल देगा और वो अपनी उस खबर में से एक दरवाज़ा खुलने के बाद अपने उस जन्नत को देखेगा। मक़अदहु मिनल जन्नाह, क़ाल व यख़रुजु मिन ज़ालिक रजुलुन लन थरा ऐनाहु शैअन क़त्तु अहसना मिनहु, कि उसमें से एक इंसान, एक मर्द जो है वहाँ निकलेगा कि उसने उससे ज़्यादा खूबसूरत इंसान आज तक किसी को नहीं देखा होगा। फ़यकूलो, बस वो कहेगा, या अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, ए मोमिन, मा रई तो शैअन क़त्तु अहसना मिनका। फ़यकूलो अना रायुकल हसन अल्लज़ी कुंत अलैहि, वो आगे से कहेगा कि ए मर्द, मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत कभी किसी को नहीं देखा, तुम कौन हो? तो वो आगे से जवाब देगा कि मैं वो तुम्हारा नेक अमल हूँ कि या फिर नेक नियत हूँ कि जिस पर तुम इस ज़िंदगी में और इस दुनिया में बाकी थे। वह अमलों का सालेह, और तुम्हारा अमल सालेह हूँ, अल्लज़ी कुंता तअमलुहु, कि जिसको तुम अमल, जिस पर तुम अमल अंजाम दिया करते थे। काला सुम्मा तुअखज़ु रूहुहु फतूदअ फिल जन्नाह, बस उसकी रूह को ले जाया जाएगा और उसको जन्नत में जगह दी जाएगी। हैथु रआ मंज़िलहु, बस उसको उसकी मंजिलत जो जन्नत में है वो दिखाई जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वा इज़ा दखल अल काफिर, और अगर किसी काफिर को उस कब्र में दाखिल किया जाए, काल अल्लाह मरहबा बिका, वही जो कब्र है वो उसको कहेगी कि तुम्हारे लिए कोई खुशामदीद नहीं है। अमा वल्लाही लकद कुंतु उबग़िदुका वा अंता तमशी अला ज़हरी, मैं तुमसे नफरत करती थी इस तरह से कि तुम जब मेरे ऊपर चला करते थे, इस ज़मीन पर जब चला करते थे। फ़कैफ़ा इज़ा दखलता बतनी फ़सतरा ज़ालिक, बस किस तरह से जब खुदावंद आलम ने तुम्हें मेरी आगोश में डाला है, अब तुम ये सब कुछ देखोगे। बस क्या होगा कि उसके लिए नार की जानिब, आग की जानिब दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, और खोलने के बाद उसमें से एक शख्स नमूदार होगा कि जिसका चेहरा कभी तरीन होगा। वो उससे पूछेगा कि तुम कौन हो कि मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा कभी तरीन चेहरा किसी का नहीं देखा? तो वो आगे से जवाब देगा कि मैं वही तुम्हारे बद आमाल हूँ कि जो तुम इस दुनिया में किया करते थे, मैं वो तुम्हारी तमाम नियात का, जो बद नियात है उनका सिला हूँ कि जो तुम इस दुनिया में किया करते थे। उसको, उसकी रूह को वहाँ से ले जाया जाएगा, और ले जाकर उसको उसके जो मकाम है जहन्नुम में, वो उसको दिखाया जाएगा। किस तरह से इंसान अपने आप को इन तमाम तजस्सुम से महफूज रख सके, किस तरह से इंसान अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर रख सके, चूँकि इंसान इस कायनात में ज़्यादा देर के लिए नहीं आया, दारुल बला में, दार आजमाइश में परवरदिगार ने उसको कुछ देर के लिए भेजा है, कुछ देर की उसको मोहलत अता की है कि वो यहाँ पर जाके अपने इख्तियार और इरादे के साथ परवरदिगार के दीन पर, विलायत वलिए अहले वलिए खुदा की, उस दायरे में रहते हुए इबादात को अंजाम दे और खुदावंद आलम के करीब हो जाए, उस कमाल को पा ले कि जिसकी खातिर खुदावंद आलम ने उसको इस कायनात में भेजा है। जिस तरह से हज़रत मूसा ने اپنے جو انصار ہیں یا بنی اسرائیل کے، ان کو کہا، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، سورہ طٰہٰ کی 50ویں آیت ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت کر دی ہے۔ پروردگار نے انسان کو جب اس کائنات میں، اس دارالابتلاء میں، اس آزمائش کے گھر میں بھیجا ہے، تو ہر وہ شے کہ جو کمال کے لیے، ہر وہ صفت کہ جو اس کو کمال پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے، خداوند عالم نے اس کو عطا کر کے بھیجا۔ پروردگار نے اس کو عقل عطا کر کے بھیجی، خداوند عالم نے اس عقل کے ذریعے سے دین کو سمجھ کر اس کمال تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ اس کو عطا کیا ہے، اس کو فطرت اسلام پر خلق کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام جیسی اس کو نعمتیں عطا کی ہیں، اس کو دین جیسی نعمت عطا کی ہے، کہ خداوند عالم سورہ بقرہ کی 197 نمبر آیت میں کہتا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ خود کو مزین کرو کہ جو بہترین راستے کے لیے تمہارے پاس زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ کہ جب انسان کو معلوم ہے کہ میں نے اگلے مرحلے میں منتقل ہونا ہے، تو یقیناً جو اس کو زیادہ راہ چاہیے ہے، وہاں پر نہ اس کے لیے مال کام آ رہا ہے، نہ کوئی اور شے کہ جس کو یہاں پر اس کائنات میں جمع کر رہا تھا، یہاں پر اس کو اپنی سیکیورٹی سمجھتا تھا، اپنی سیفٹی سمجھتا تھا، اس کے لیے خیر ذات پروردگار جو سورہ بقرہ کی 197 نمبر میں آیت میں فرماتا ہے، کہتا ہے وہ تقویٰ ہے، کہ انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس سفر پر چلنا شروع کرتا ہے۔ چونکہ ہر سفر کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، بس اس سفر کی ابتدا سے انتہا تک اگر اس کو کوئی زیادہ راہ چاہیے ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ اور کون سا ایسا راستہ ہو کہ جو اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے، کون سا ایسا راستہ ہو، وہ کون سی صراط ہو کہ جو اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دے، کہ سورہ انعام کی 153 نمبر آیت میں پروردگار کہتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ اگر تم کسی راستے کی تلاش میں ہو کہ جو تمہیں تمہارے مقصد حیات تک پہنچا دے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے مگر یہ میرا راستہ ہے، مگر یہ میرا سیدھا راستہ ہے کہ جو تمہیں جلد از جلد تمہارے مقصد تک پہنچا دے گا، تمہارے ہدف تک پہنچا دے گا، تمہیں ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جانے کے لیے جتنی بھی اشیاء کی ضرورت ہے، جو بھی تمہیں چاہیے ہے، وہ اس راستے پر اویلیبل ہے، اگر تم اس راستے پر چلو گے تو اپنے ہدف اور مقصد کو پالو گے۔ پروردگار نے صاف صاف بیان کر دیا اس کائنات میں، جو بھی اس راستے پر چلے گا۔ سورہ انشقاق کے اندر خداوند عالم فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو بھی اس کی کتاب نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، بس اس کا حساب آسان ہو جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بس اس کو اس کے اہل کی جانب جس کی وہ اہلیت رکھتا ہے خوشی خوشی لوٹا دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بس جس کو پیچھے سے اس کے نام اعمال کو دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثَبُورًا، اس پہ اتنی سختی آئے گی کہ وہ اپنی موت کو پکارے گا، وہ کہے گا کہ کسی طرح سے مجھے اس مرحلے سے اگلے مرحلے کی جانب منتقل کر دو، کسی طرح سے میں اس مرحلے سے اگلے مرحلے کی جانب منتقل ہو جاؤں، وَيَصْلَى سَعِيرًا، بس وہ اس جہنم کے اندر رہے گا، اسی کے اندر وہ باقی رہے گا، اس کے لیے مشکلات ہیں، اس کے لیے پریشانی ہے۔ کس طرح سے انسان اپنے آپ کو اس مرحلے سے بہترین طریقے سے نکال کر بہترین صراط کا انتخاب کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے ہدف اور مقصد کے قریب سے قریب تر ہو جائے، کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان اس مسرور حالت میں اپنے ہدف کے قریب ہو جائے اور پروردگار سے اسی مسرور حالت میں جا کر ملاقات کرے؟ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس سب دین آئے گا اور قوانین ذکر کیے جائیں گے، بلکہ ضروری ہے کہ انسان خود سے تلاش کرنا شروع کرے، انسان خود سے تلاش کرے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر اس کو بہترین مواقع دیے جا سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس دین کو اپناتے ہوئے وہ اپنے ہدف اور مقصد کو پالے۔ انسان نے اس کائنات کے اندر بہت سارے دین بنانے کی کوشش کی، بہت سارے مذاہب بنانے کی کوشش کی، دیکھا کہ کس طرح سے آج سے 200 سال پہلے، 300 سال پہلے ایک نعرہ بلند کیا گیا ہیومنزم کا، کہا کہ انسان ہی سب کچھ ہے، انسان محوری ہے، ہر شے اس کائنات میں انسان کے گرد گھومتی ہے. جب رنسنس آیا اور چرچ کو تہس نہس کر دیا گیا اور اس کو دور کر دیا گیا, تو یہاں پر ایک نظریہ دیا گیا ہیومنزم کا کہ جس کے ذریعے سے دین کو کم سے کم تر جو زندگی کے اندر اثر ہے وہ دیا گیا. یعنی کیا مطلب؟ کہ جو انسان دین کے ذریعے سے اس صراط جو کہ دین ہے اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچنا چاہتا تھا, اس کو زندگی میں کم رنگ کر دیا. ایک ہیومنزم کا نعرہ کہا کہ بھائی کوئی دین نہیں ہے, اگر دین ہے بھی تو سب سے پہلے انسان ہے, انسان کی ضروریات ہیں, انسان کے لیے ہی سب کچھ ہے, انسان ہی کے لیے خلق ہوا ہے, انسان ہی کو سب کچھ کرنا ہے. دین کو زندگی میں سے کم رنگ کر دیا گیا. اس ہیومنزم کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا رہا اور عجیب عجیب مذاہب اس دنیا میں دیتا رہا. اس مذاہب کے اندر کبھی مارکسزم کو لے کر آئے, کبھی کیپٹلزم کو لے کر آئے, کبھی کمیونزم کو لے کر آئے, کبھی کسی سائنس کو لے کر آئے, کہ جس کے ذریعے سے کوشش یہ کی جانے لگی کہ کسی طرح سے انسان کی زندگی سے دین کم سے کم تر ہوتا چلا جائے. انسان اپنا راستہ بھول گیا, اپنی صراط بھول گیا, اس صراط مستقیم کو بھول گیا, اس ہدف کو بھول گیا کہ جس کے ذریعے سے اس نے اپنے مقصد کو پانا تھا, اس راستے سے ہٹ گیا, گمراہ ہو گیا, اور اس گمراہی کی وجہ بھی خود انسان بنا. کیونکہ خدا کے دین کے مقابلے میں ایک اور دین کو جعل کیا, کہا یہ خدا کا دین صرف آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے, یہ خدا کا دین اس دنیا کے بارے میں بات نہیں کرتا. بس کیا مطلب؟ کہ یہ دین کسی صورت بھی کامل نہیں ہے. جبکہ انسان جب دین اسلام کی جانب دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کہ خداوند عالم نے اس کو اس دنیا میں کس طرح سے رہا جاتا ہے تاکہ آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائی ہو, سب کچھ بیان کر دیا. یہاں تک کہ تمام اخلاق بیان کیے, سلام کرنے کا طریقہ بیان کیا, صلہ رحمی بیان کی, ہمسایوں کے حقوق بیان کیے, اولاد کے حقوق بیان کیے, حقوق و فرائض کا مجموعہ پورا ایک دین بیان کیا, لیکن انسان نے اس کو کم رنگ کر دیا. انسان دین سے دور ہوتا چلا گیا, انسان نے اپنے آپ کو محور بنا لیا اور عجیب عجیب نعرے لگانے لگے. عجیب نعروں کے اندر جینڈر ایکویلٹی کا نعرہ لگانا شروع کیا کہ بھائی ہم لوگوں کو بھی وہی حقوق دیے جائیں, یعنی خواتین کو وہی حقوق دیے جائیں کہ جو مردوں کو حق دیے گئے ہیں, یعنی یہ بھی باہر نکل سکے, یہ جس طرح کا لباس پہننا چاہے پہنے, یہ جس طرح کا عمل انجام دینا چاہے عمل انجام دے, یہ جس طرح سے زندگی گزارنا چاہے گزارنا چاہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کیا آیا سوال یہ ہے کہ مردوں کو بھی خداوند عالم نے ایسا ہی کیا ہے کہ یہ جو عمل انجام دینا چاہیں, جیسے انجام دینا چاہیں, جہاں انجام دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں؟ خداوند عالم نے دین کی شکل کے اندر حقوق اور فرائض کا باقاعدہ مجموعہ دیا, لیکن انسان اس صراط کو بھول کر, اس راستے کو بھول کر کسی اور راستے پر چلا گیا اور اپنے لیے آزادی کا خواہاں ہو گیا. ہیومنزم کے بعد اس کو فریڈم چاہیے, فریڈم آف سپیچ چاہیے, جیسی مرضی وہ بات کرے. اگر دین اسلام کے اندر فریڈم اسی قدر آزادی دینی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بت پرستوں کو بت پوجنے دیتے, کبھی بھی جا کر ان بتوں کو توڑتے نا. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے تب تک مقید رہیں گے, جب تک یہ بتوں کو پوچھتے رہیں گے تب تک اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پائیں گے, جب تک یہ بت نہیں ٹوٹیں گے تب تک یہ آزاد نہیں ہو سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے جا کر بتوں کو توڑنا شروع کیا. رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امیر المومنین علیہ السلام ان کے پشت پر سوار ہیں اور کعبے کے اندر رکھے بتوں کو توڑے ہیں. اگر انسان کو آزادی ہی دینی تھی, اگر انسان کو خداوند عالم نے آزاد خلق کیا ہے, آزادی سے مراد کہ جس طرح سے وہ چاہے وہ اعمال کو انجام دینا چاہے, جس دین پر جس طریقے سے چاہے وہ چلنا چاہے, جیسا لباس پہننا چاہے ویسا لباس پہنے, جیسا کلام کرنا چاہے کلام کرے, اپنے حقوق اور فرائض کی بالکل پرواہ نہ کرے اور اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جائے, یہ جو سوچ ہے, یہ جو دین ہے, یہ اصل صراط مستقیم سے ہٹا ہوا دین ہے. خود معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کی عبادت کرو, فقط جعلک اللہ حرا, کہ خداوند عالم نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے, پھر کیوں جاتے ہو اور جا کر کبھی لباس کے بت کو پوچھتے ہو, کبھی اپنے ذات کے بت کو پوچھتے ہو, کبھی اپنے نسب کے بت کو پوچھتے ہو کہ میں فلاں خاندان سے ہوں, خداوند عالم نے ہر انسان کو آزاد خلق کیا ہے، اور اسی آزادی کے ساتھ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ صراط مستقیم پر رہے اور میرے تک پہنچ جائے، اس ہدف اور مقصد کو پا لے۔ بس صراط مستقیم کو سمجھنا ضروری۔ اس کے اوپر اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی خداوند عالم نے خود قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کسی قسم کا جبر نہیں ہے، دین کے اختیار میں جبر نہیں ہے، لیکن جب انسان دین اسلام کو قبول کر لے تو ہاں پھر اس کے قیود کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پورے کائنات کے اوپر اس چیز کو نافذ نہیں کرتا کہ تم لوگوں کو دین اسلام ہی کا انتخاب کرنا ہے۔ بس اگر ایسا ہوتا تو کسی اور انسان کو اجازت نہ دیتا کہ وہ کوئی اور دین خلق کر سکے، کوئی اور دین ایجاد کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پروردگار نے انسان کو اختیار اور ارادے کے ساتھ خلق کیا ہے کہ تم اپنے دین کو خود سے انتخاب کر سکتے ہو، لیکن رضی تو لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تم لوگوں کے لیے جون سا دین جس پہ میں راضی ہوا ہوں وہ اسلام ہے، ہاں اگر تم کسی اور دین پر ہو تو تم گمراہ ہو، میں راضی نہیں ہوں، اگر تم دین اسلام پر ہو تو میں راضی ہوں۔ اگر انسان دین اسلام پر آ جائے تو ہاں اس کی قیود ہے۔ پھر اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر ایک عجیب سی قیود لگا دی، انسان اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکتا، کچھ اور نہیں کر سکتا، کسی سے ربا نہیں لے سکتا، کسی سے سود کا تقاضا نہیں کر سکتا، اپنے پیسوں کو سود پر نہیں دے سکتا۔ یہ جتنے اشکال کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جائے کہ اگر ان کے ملک میں کوئی داخل ہو، برطانیہ میں کوئی داخل ہو، یا امریکہ کے اندر کوئی داخل ہو، یا اس طرح ان کے ممالک کے اندر کوئی داخل ہو کہ جو فریڈم کا نعرہ بلند کرتے ہیں، اگر انہی کے ممالک میں کوئی داخل ہو اور کہے کہ اگر سڑک کے اوپر لال رنگ کی لائٹ جل رہی ہوگی تب بھی میں گاڑی چلاؤں گا چونکہ میں آزاد ہوں، تو کیا ہے وہ اجازت دیں گے؟ وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے چونکہ تم ہمارے ملک میں ہو، بس اس وجہ سے اس ملک کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ جب اسی طرح سے جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ خداوند عالم کے اس دائرہ ولایت میں داخل ہوتا ہے، جب پروردگار کے دائرہ ولایت میں داخل ہو گیا بس اب اس کو وہ اعمال انجام دینے ہیں کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے، چونکہ وہی صراط مستقیم ہے، وہی ایسا راستہ ہے کہ جو انسان کو سیدھا اس کے مقصد اور ہدف تک پہنچا دے گا۔ بس جتنے بھی اشکال کیے گئے کہ اسلام انسان کو اس کی فریڈم سے روکتا ہے، اس کے برعکس ٹھیک ہے، جتنا اسلام عورتوں کو حقوق دیتا ہے کسی نے نہیں دیے، کسی مذہب کے پاس نہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ دین دین الہی ہے، اس کا شارع کوئی اور نہیں ہے، اس دین کا خالق کوئی اور نہیں ہے، اس دین کے پھیلانے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم ہی کی طرف سے مبعوث کردہ انبیاء ہیں، نبی اکرم ہیں، آئمہ معصومین علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے اسی دین کی ترویج کی ہے۔ خداوند عالم کے جو خالق انسان ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے انسان کو کس فطرت پر خلق کیا ہے، میں نے اگر اس کو عورت اور مرد میں تقسیم کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ایک نہیں ہیں۔ ہم لوگ جب بول بھی رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، اس کا مطلب ہے یہ دو ہیں، ایک نہیں ہیں۔ جب یہ دو ہیں تو خداوند عالم ہی نے انہی کے فطرت کو سمجھتے ہوئے، انہی کے ان تمام فرائض اور حقوق جو ان کے بدن اور ان کے نفس کے مطابق ہیں، کہ جس کے ذریعے سے یہ اب صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے اپنے ہدف کو پہنچ سکتے ہیں، خداوند عالم نے بیان کر دیے۔ جب پروردگار نے بیان کر دیے ہاں اگر اب انسان ان تمام قیودات کی پابندی کرتا ہوا خداوند عالم کے اس صراط مستقیم پر چلتا ہوا پروردگار تک پہنچتا ہے، یہی وہ مومن ہے کہ جس کو قبر اہلن و سہلن کہہ رہی ہے، یہی وہ مومن ہے کہ جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو ایک دروازہ کھلے گا، ایک باب کھلے گا کہ جو جنت کی جانب ہوگا، اس کی روح کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہی وہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سننے کے باوجود اگر وہ ایسا عمل انجام نہیں دیتا، اگر پھر بھی اپنی دنیا کو اس قدر پریورٹی پر رکھتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ ایک شخص مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کینیڈا گئے تھے، وہاں پر شفٹ ہو گئے امیگرنٹ، تو بتایا کہ میرے بھی بچے وہاں پر ہیں اور خود وہ پاکستان آ گئے ہیں، तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों वहाँ पर गए हैं, क्यों अपने आप को उस आग और दलदल के करीब किया कि जहाँ पर आपके लिए मुश्किल हो। अपने बच्चों ही की बात बहरहाल कर रहे थे, वो कुछ मुश्किलात थी, कुछ मसाइल थे। तो मैंने कहा आपने ऐसा अमल ही क्यों अंजाम दिया कि जिसके नतीजे में आपको पता हो, यानी आप उस आग के करीब ही क्यों गए कि अब जल गए हैं तो सोचता है इंसान कि मैं क्यों जल गया, जबकि इंसान अपने फैसले से उस आग के करीब गया। तो वो आगे से मुझे उन्होंने जवाब दिया कि मौलाना इस दुनिया में रहने के लिए कभी आंखें बंद करना पड़ती हैं। यानी वो कौन सा ऐसा मौका आ गया कि जहाँ पर इंसान अपने आप को जला दे और जलाने के बाद उस तकलीफ़ को महसूस करे और कहे कि इस दुनिया के लिए ज़रूरी है। यानी परवरदिगार ने इंसान को दीन के अंदर कोई हल बयान नहीं किया कि जिसके ज़रिए से वो सिराते मुस्तकीम पर रहता हुआ खुदावंद आलम तक पहुँच सके, कि जिसके ज़रिए से वो जले बगैर इस दुनिया में उस मकसद और हयात को पा सके, अपने तमाम माशी और इकतसादी मसाइल को हल कर सके। यकीनन परवरदिगार ने उस सिराते मुस्तकीम को अता किया है, यकीनन खुदावंद आलम ने उसको बयान किया है। सिराते मुस्तकीम कुरान में मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुआ कि एक दफ़ा सूरह अनआम की 161 नंबर आयत में परवरदिगार फरमाता है, कुल इन्नी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम, कह दें ए रसूल खुदा, आप कह दें कि परवरदिगार ने मुझे सिरात मुस्तकीम की जानिब हिदायत की है, बतलाया है। दीनन कय्यमन मिल्लत इब्राहीम हनीफा व माकाना मिनल मुशरिकीन, कि वो सिरात मुस्तकीम क्या है, वो तौहीद है और दीन इब्राहिमी है। दीन इब्राहिमी यानी वही दीन खुदा कि जहाँ पर इंसान बुतों को तोड़ देता है, कि जहाँ पर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मौजूद आसपास के जितने बुत हैं, उसके माल का बुत है, उसके तकब्बुर का बुत है, उसकी औलाद का बुत है, वो अपनी औलाद से इस कदर मोहब्बत करता है कि उनकी आसाइशों को पूरा करने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ ना करे, वो अपने माल के जमा करने में इस कदर मगन है कि उसको मालूम है कि शायद इसी की वजह से माशरे में इज़्ज़त है। जबकि परवरदिकार कुरान में फरमाता है लिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, कि तमाम की तमाम इज्जत किसी और के लिए नहीं है, खुदावंद आलम के लिए है। जब सारी इज्जतें परवरदिगार के लिए हैं तो ये कहाँ पर खुदा के अलावा किसी और के अंदर इज्जत को तलाश कर रहा है। लिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है कि इज्जत परवरदिगार के लिए है, रसूल खुदा के लिए है, मोमिनीन के लिए है। बस अगर इंसान चाहता है कि वो इज़्ज़तदार हो जाए, परवरदिगार उसका मुआशरे के अंदर एक मकाम बना ले, तो इन बुतों को तोड़ दे, इन बुतों को तोड़ दे, दीन हनीफ और तौहीद पर आ जाए। कि खुदा बंदे आलम कहता है यही सिरात मुस्तकीम है, यही वो सिरात मुस्तकीम है कि जिस पर चलते हुए इंसान अपने हदफ को पा सकता है। दूसरा माना कि जहाँ पर अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, सूरह आले इमरान की 51 नंबर 51 नंबर आयत है कि खुदावंद आलम कहता है इन्नल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम लोगों का रब है, फअबुदूहू हाज़ा सिरात मुस्तकीम, बस खुदा की इबादत करो कि यही सिरात मुस्तकीम है। खुदावंद आलम ने सिरात मुस्तकीम का माना यहाँ पर बंदगी, यानी खुदा की बंदगी करना यही सिरात मुस्तकीम है। बस इंसान अगर इधर उधर किसी और मकाम पर उस सिरात को ढूंढना शुरू करे कि जिसके नतीजे में वो ये सोचे कि मैं अपने हदफ और मकसद को पा गया, तो ये दुरुस्त ना होगा। ज़रूरी है इंसान दीन इब्राहिमी पे आ जाए, ज़रूरी है इंसान तौहीद परस्त हो जाए, खुदावंद आलम के अलावा किसी और पर भरोसा ना करे, खुदावंद आलम के अलावा किसी और के साथ अपना गम जो है वो हल्का ना करे। परवरदिगार ने इस कायनात के अंदर मासूमीन अलैहिस्सलाम की सूरत में हम लोगों को ऐसी ज़बात से मुतारिफ़ कराया है कि जिनसे हम अपने गम का इजहार कर सकते हैं, कि जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, कि जिनसे हम लोग मदद तलब कर सकते हैं, जिनसे हम तवस्सुल कर सकते हैं, और तवस्सुल करके अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी मुश्किलात हैं उनको हल कर सकते हैं। परवरदिगार की बंदगी सिराते मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम। तीसरा माना कि जो खुदावंद आलम ने ज़िक्र किया कुरान करीम में, सूरह अनआम की 153 नंबर आयत है, पहले 161 नंबर आयत थी कि जिसके अंदर परवरदिगार ने तौहीद और दीन इब्राहिमी को सिरात मुस्तकीम कहा। 153 नंबर आयत में परवरदिगार जन्नत के रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहता है। کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے کہ جو مستقیم ہے، جو سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کوئی اور راستے کی اتباع نہ کرو، مختلف اور راستوں میں نہ جاؤ کہ یہی وہ راستہ ہے کہ جو تمہیں جنت تک پہنچا دے گا، یہی وہ راستہ ہے کہ جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. فیض کاشانی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ واحد صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو معرفت خدا کی جانب انسان کو لے جائے. اگر میں کسی راستے پر ہوں اور وہ مجھے خداوند عالم کی معرفت کی طرف لے جائے، میرے خالق مطلق جو میرا خالق ہے اس کی معرفت کی طرف لے جائے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں. کہ سورہ شورا میں پروردگار فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صراط مستقیم، کہ تمہیں ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی جانب. کون سی؟ صراط اللہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، ایسا راستہ کہ جو اللہ کا راستہ ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان ہیں، کیا آیا یہ سب کے سب اللہ ہی کی طرف واپس پلٹ کے نہیں جائیں گے؟ کیا آیا یہ سارے سارے امر پروردگار ہی کی طرف نہیں پلٹ رہے، اسی کی طرف نہیں جا رہے؟ بس یہ صراط کہ جو خدا کی صراط ہے، خدا کا راستہ ہے. اسی لیے صراط مستقیم والوں کے مقابلے میں پروردگار نے جن افراد کا ذکر کیا ہے سورہ حمد میں، سورہ فاتحہ کے اندر خداوند عالم کیا فرماتا ہے، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگارا ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما، ہماری ہدایت فرما صراط مستقیم کی جانب. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس پر تو نے انعام کیا، اس کے چلنے والوں پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، بس اس صراط پر جو نہیں چلے گا، اس راستے پر جو نہیں چلے گا، وہ کون سے ہو جائیں گے؟ وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر خداوند عالم غضبناک ہے، وہ ہیں کہ جن پر پروردگار جن سے راضی نہیں ہے. ولا الضالین، اور نہ وہ کہ جو گمراہ ہو گئے. بس یہ وہ راستہ ہے کہ جو خداوند عالم کی معرفت کی جانب لے جاتا ہے. روایات میں ملتا ہے کہ انسان دعا بھی کرتا ہے کہ اس راستے کو کیسے تلاش کرے، وہ کون سا راستہ ہے کہ جو خدا کی معرفت کی طرف لے جائے. انسان اصول کافی کے اندر اس دعا کو شیخ کلیری نے بھی ذکر کیا، اور متعدد جو دعا کی کتابیں ہیں اس میں بھی انسان کو ملتا ہے کہ دعا فرماتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، پروردگار مجھے تو اپنی معرفت عطا کر. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، پروردگار تو اگر مجھے اپنی معرفت نہیں عطا کرے گا تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان سکوں گا، اس کو نہیں جان سکوں گا. اللہم عرفنی رسولک، خداوند عالم مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر. ان لم، فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، پروردگار اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اللہم عرفنی حجتک، فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، پروردگار مجھے اپنی حجت کی، زمانے کے امام کی، حجت خدا کی، واسطہ فیض کی معرفت عطا کر، کہ اگر تو نے مجھے ان کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. ولضالین، یہ خداوند عالم ان لوگوں میں سے شمار نہ کر کہ جو گمراہ ہو گئے. اگر امام زمانہ کی معرفت نہ ہوئی ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. یعنی کیا مطلب؟ میں صراط مستقیم سے ہٹ جاؤں گا. میں صراط مستقیم سے ہٹ گیا، اب میں کس کا فالوور بن گیا؟ میں یا ہیومنزم کا فالوور بن گیا، مارکسزم کا، اور مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. اسی وجہ سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں الصراط المستقیم امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ اس کو معنی الاخبار کے اندر ذکر کیا گیا اس روایت کو، کہ صراط مستقیم امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے، کہ وہ امام کے جو انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاتھ تھام کر اس کو خدا کے قریب کر دیتا ہے. یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنی جب ظاہری زندگی میں سلونی کا دعویٰ کیا تاکہ کوئی انسان اس کائنات میں کوئی سوال لے آئے وہ جاہل نہ رہے، اس کو اس کا علم ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں صراط المستقیم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں خود اپنے بارے میں، کہتے ہیں انا الصراط الممدود بین الجنۃ والنار وانا المیزان، میں وہ راستہ ہوں کہ جو جنت اور جہنم کے درمیان کھینچا ہوں، کہ جو بھی میرے ساتھ ہے وہ جنت میں اور جو بھی میرے مخالف ہے، جو بھی ہم سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم میں. وانا المیزان، اور میں ہی میزان ہوں. اہل بیت علیہ السلام ہی کی ولایت یہ صراط مستقیم ہے، یہ انسان کو صحیح راستے پر گامزن رکھتی ہے، یہ انسان کو بتلاتی ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر بہترین عبادت کو انجام دے سکتے ہیں. یہ وہ ذات ہیں کہ غزوہ احزاب میں ان کی ایک ضربت کو اللہ تعالیٰ افضل من عبادت الثقلین بنا دیتا ہے. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ امیر المومنین علیہ السلام کی اس عمر ابن عبدوت کے اوپر ایک ضربت پروردگار ثقلین کی عبادت سے بہتر بنا دیتا. کسی نے جا کے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا یہ ثقلین سے مراد کیا ہے؟ کہا انا الثقلین. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہ جو اپنے طولانی سجدوں میں معروف تھے، پروردگار کی بندگی میں معروف تھے، کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو مولا کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا. کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا کہ میں کس کے محضر میں جا کر اللہ اکبر کہنا چاہ رہا. اللہ اکبر. انسان اگر ان معصومین علیہ السلام کی صراط پر چلے، امیر المومنین علیہ السلام کے راستے پر چلے، تو یہ وہی راستہ ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جائے گا. یہی ہے کہ جو انسان کو بتلائے گا اور رہنمائی کرے گا کہ تمہیں کس طرف جانا ہے. ثقلین، اگر امام زین العابدین علیہ السلام خود کو کہہ رہے ہیں تو رسول خدا افضل من عبادت الثقلین، عبادت ثقلین سے ایک ضربت زیادہ افضل امیر المومنین علیہ السلام کی. کس قدر خداوند عالم نے اس ذات کو مقام عطا کیا، اور کس قدر شکر ہے خداوند عالم کا کہ پروردگار نے ہمیں ان کا نام لیوا بنا دیا، ہمیں اپنے تک پہنچنے کے لیے اس وسیلے کے ساتھ متعارف کرا دیا کہ جس کو خدا نے خود اپنا نمائندہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا. کس قدر شکر ہے پروردگار کا کہ خداوند عالم نے ہمیں ولایت امیر المومنین کے اس دائرے میں رکھا. کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بھی سرگردان ہوتے، ہم لوگ بھی پریشان ہوتے اور اس صراط مستقیم سے ہٹ کر اور پتہ نہیں کس کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے. ہمیں مولا نے بتا دیا کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنی کس طرح سے ہے. لیکن اس صراط کی چند خصوصیات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صراط بہت آسان ہے اور یہ انسان سوچ لے کہ اب میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو اگر اپنا امام مان لیا ہے تو اب یہ ہے کہ میرے پہ کوئی مشکل نہیں ہے، اب میرے پہ آسانی ہی آسانی ہے. اب اس صراط پر چلنا مشکل ہے. یعنی اگر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کو، ان کی ولایت میں آ جاؤں تاکہ اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر سکوں، تاکہ اپنی زندگی کو لگژریس بنا سکوں، تاکہ ہمیشہ یا علی ادرکنی یا علی مدد کہہ کے امیر المومنین سے نعمات کا مطالبہ کرتا چلا نہیں، اس صراط پر رہنا مشکل ہے. اس صراط کی چند خصوصیات ہیں کہ پہلی خصوصیت کہ جو رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، کہتے ہیں الصراط، یہ راستہ، ادک من الشعر، یہ بال کی باریکی سے زیادہ دقیق ہے، واحد من السیف، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، واظلم من اللیل، اور رات کی تاریکی سے زیادہ تاریک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے اس صراط پر رہنا ہے، اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے اس معارف تک پہنچنا ہے، اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس زندگی کے اندر ان معارف کو پا لے اور ہدف اور مقصد زندگی کو پا کر خود کو کمال عطا کر کے مقرب من اللہ بن جائے، تو اس کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. ادق من الشعر یعنی بال سے زیادہ باریک. اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ میں اب یا علی کہوں گا اور مجھے اب کسی بھی شے کسی بھی مسئلے کے اندر شکار نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے. جس نے یا علی کہا اس کے کندھوں پر زیادہ مسئولیت آ گئی، اس نے اس کائنات کی ہدایت کرنی ہے، اس نے اس زمانے کے امام کا انتظار کرنا ہے، اس نے اس زمانے کے تمام مظلومین کا ساتھی بننا ہے، اس نے اس زمانے کے تمام ظالموں کے سامنے ایک دیوار بننا ہے، اس نے اس زمانے کے ہر انسان کی ہدایت کرتے ہوئے اس کو در امیر المومنین تک لانا ہے۔ ادق من الشعر، دقیق تر ہے انسان کے سر کے بال سے۔ بس پتہ چل گیا کہ اگر ذرا سی بھی لغزش آئی دل میں، اگر ذرا سا بھی شک آیا، اگر ذرا سی بھی قدورت آئی، اگر ذرا سا بھی کوئی مسئلہ آیا، تو سمجھ لیں کہ انسان وہیں پر گر جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس قدر انسان گرے۔ وہ جو کہ دعویٰ کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا، وہ جو دعویٰ کرتے تھے ذرا سی مشکل آئی، جس طرح سے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا محس بالبلاء قل الدیان، کہ جیسے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ جو دیندار ہیں وہ کم رہ جاتے ہیں، جیسے ہی ذرا سی مشکل آئی انسان نے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر دیا، انسان نے باہر سے ہر وہ شے لانی شروع کر دی کہ جس کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اپنے گھر کو بھرنا شروع کر دیا چاہے اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے، اپنی زندگی کی، اپنی حیات کی، اپنی اولاد کی فکر پڑ گئی، جس کی وجہ سے ہر شے کو ترک کر دیا۔ ادق من الشعر، کس طرح سے انسان اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا، میں امیر المومنین کے راستے پر چلنے والا، اس قدر گھر کے اندر اپنے سامان بھر لوں پھر بھی پریشان رہوں، اگلے 6 مہینے 1 سال کے لیے میرے پاس رزق بھی ہے لیکن پھر بھی پریشان رہوں، کس طرح کا امیر المومنین کا ماننے والا ہے؟ میں اپنے گھر کو بھر لوں اور اس مولا کا ماننے والا ہوں کہ جو راتوں کو، رات کی تاریکی میں اس غریب جو کوفہ ہیں ان کے جا کر غذا بانٹا کرتا تھا، کہ جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہو گئے تو تکفین کے بعد جب امام حسن و حسین علیہ السلام واپس آ رہے تھے کوفہ، تو راستے کے اندر ایک دیکھا نابینا ہے، تو پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو، تو کہتا ہے رات کے اس پہر ایک شخص آیا کرتا تھا کہ جو اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے میرے منہ میں ڈالا کرتا تھا، میں تو ایسے صراط مستقیم کا ماننے والا ہوں۔ تو آگے سے امام حسن حسین علیہ السلام گریا کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ابھی وہ شہید ہو گئے، میں تو ایسوں کا ماننے والا ہوں کہ طبیب نے اگر آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر مولا بھی آپ شاید نہ بچ سکیں لیکن اگر دودھ پی لیں تو شاید افاقہ ہو جائے۔ روایات کہتی ہیں کہ کوفہ کے سارے یتیم اپنے اپنے ان پیالیوں کے اندر دودھ لے کر آ گئے کہ اگر مولا اس دودھ سے بچتے ہیں تو ہمارا یہ دودھ حاضر ہے، ہمارا یہ ہدیہ حاضر ہے، میں تو ایسے صراط مستقیم پر چلنے والا ہوں۔ ادق من الشعر ہے، احد من السیف ہے، اظلم من اللیل ہے، میں نے کس طرح سے امام علیہ السلام کی اسی طرح قریب ہوتے رہنا، اسی صراط مستقیم پر، اور کسی اور صراط کی مجھے ضرورت نہیں، کسی اور راستے کی ضرورت نہیں، چونکہ میں نے ایک دن یہی جان خدا کو دینی ہے، اسی روح نے عالم برزخ میں منتقل ہونا ہے۔ دوسری خصوصیت کہ جو اس صراط کی بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنی معرفت کے مطابق اس پر سے گزرے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس صراط پر ہر کوئی گزر سکے، اپنی معرفت، جیسے جیسے اس معرفت کو بڑھاتا رہے گا، اپنی معرفت کو بڑھاتا رہے گا، ویسے ویسے اس صراط سے بہتر طریقے سے گزرنے کے لیے اپنے لیے سامان مہیا کرے گا۔ اگر میں اہل بیت علیہ السلام کو نہ جانتا ہوں اور اپنی ذات ہی کی محبت میں باقی رہ جاؤں، اس کا مطلب ہے کہ میں اس صراط پر نہیں چل سکوں گا۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان قرآن کی آیات سے کسب فیض کر کے اس صراط مستقیم درست کا انتخاب کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ خداوند عالم کی معرفت اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے حاصل کر کے اپنی زندگی کے مقصد اور ہدف کو پہنچ سکے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے اس کہنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم جہاں جہاں پر مومنین مظلوم ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، جو بھی اس وبا کا شکار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اس وبا کو، اس مشکل کو پروردگار جلد از جلد اس دنیا سے دور فرما۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو محتاج ہیں ان کی احتیاج کو دور فرما، ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما، پروردگار مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما، سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ عبد المالک حوثی کی حفاظت فرما، اس وقت کی سب سے اہم دعا وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ آپ تمام ناظرین کے، مرحومین بندہ حقیر کے، مرحومین ملت جعفریہ کے شہداء، علماء، مراجع کے تو مرحوم ہو چکے، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید قاسم سلیمانی، ابو مہدی مہندس اور جتنے بھی مدافعان حرم ہیں ان کی ارواح مطہرہ ان کو ذہن میں رکھیں، شہید عارف حسینی کی روح کو، امام خمینی کی روح کو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب۔ يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران۔ يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين۔